الوفاء انه عمل سلاح معاشرة فقه شريعة طريقة هي مجموعة مدني مذاكرة
هي مجموعة مدني مذاكرة
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله زیاد رضو السلام صفحہ نمبر پانچ سترہواں فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مجھ پر درود پاک کی کثرت کرو بے شک تمہارا مجھ پر درود پاک پڑھنا تمہارے لیے پاکیزگی کا باعث ہے صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد
پیارے بابا جان ہمارے ملتان شریف میں ایک مزار ہے ہمارے یہاں کے رہنے والوں کا یہ کنسپٹ ہے کہ اس مزار شریف سے رجب المرجب کی چھٹی شب یہ خالی مٹکی لے کر جاتے ہیں اور یہ منت مانتے ہیں کہ میں حاجی بن جاؤں میری بیٹی کی شادی ہو جائے کوئی بھی ان کی جائز منت ہوتی ہے باپا جان اگلے سال رجب المرجب کی چھٹی شب جب ان کی منت پوری ہوتی ہے تو مٹکی میں دودھ بھر کر یہاں مزار شریف پر لا کر اس کا لنگر تقسیم کرتے ہیں پیارے باپا جان میرا سوال آپ کی بارگاہ میں یہ ہے کیا ایسے بھی منت ہوتی ہے اس بارے میں ہماری رہنمائی فرما دیجیے جزاک اللہ خیرا
یہ منت وہ منت نہیں ہے شرعی منت لیکن اس طرح کے انداز بزرگوں کے یہاں پائے جاتے ہیں اور ان کے فوائد بھی ہوتے ہیں تو اس لیے اس جب تک کوئی شرعی طور پر کوئی ممانعت نہ ہو نا تو وہ کام منع نہیں ہوتا جیسے یہ اس میں کوئی ناجائز کام نہیں کر رہے پھر اس میں دوبارہ دودھ بھر کے لے آتے ہیں تو یہ تقسیم کرتے ہیں مسلمانوں میں یہ بھی ثواب کا کام ہے یہ احمد آباد شریف میں ایک مزار شریف ہے شاہ عالم رحمت اللہ تعالی علیہ کا مزار شریف ہے وہ نہیں وٹوا شریف میں ایک مزار ہے وہاں ایک عجیب و غریب شے رکھی ہوئی ہے بہت وزن دار ہے ان کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ بزرگ جو تھے صاحب مزار یہ کبھی رات اندھیرے میں تہجد کے لیے اٹھے ہوں گے تو طہارت حاصل کرنے کے لیے وضو کرنے کے لیے باہر نکلے ہوں گے تو کسی چیز سے پاؤں میں کوئی ٹھوکر لگی ہوگی تو آپ نے وہ چیز کو دیکھا کہ یہ پتھر ہے آیا لوہا ہے لکڑی ہے نہ جانے کیا ہے تو تین چار چیزوں کا انہوں نے نام لیا ہاتھ لگا لگا کر یہ ہے کیا تو آپ جہاں پتھر کہا تھا وہ پتھر بن گئی وہ چیز لوہا کہا تھا تو وہ حصہ اس چیز کا لوہا بن گیا لکڑی کہا تھا جہاں تو لکڑی بن گئی نہ جانے کیا چیز ہے تو وہ حصہ نہ جانے کیا چیز ہے بن گیا تو میں وہاں حاضر ہوا تھا تو ایک ٹکڑا واقعی وہاں سے کٹا ہوا ہے کہتے ہیں کہ وہ کوئی انگریز وغیرہ بھی آتے ہیں ٹورسٹ وہ کوئی اجازتیں لے کے ٹکڑا لے گئے تھے کہ اس کی تحقیق کرے کہ یہ کیا چیز ہے لیکن چونکہ اللہ کے ولی کے منہ سے نکلا تھا کہ نہ جانے کیا چیز ہے تو ابھی تک کوئی جان ہی نہیں سکا کہ یہ کیا چیز ہے تو یہ اپنے وہاں جو اٹھائے تو جس سے اٹھ جائے یعنی جس کی منت پوری ہونا ہو نا تو وہ اٹھائے گا تو اٹھ جائے گا حالانکہ وہ وزن دار ہے اور جس کی منت پوری نہ ہونا ہو یہ عرف میں منت ہی بولتے ہیں اس کو یعنی مراد منت سے مراد یہاں جس کی مراد پوری نہ ہونے ہو تو وہ اٹھائے گا تو اسے نہیں اٹھائے گا تو مجھے غالباً دو بار حاضری کا موقع ملا ہے. اب میں نے دونوں بار اٹھایا اور یہ نیت کی کہ میں اس سال حج کروں, تو الحمدللہ دونوں بار اٹھ گیا اور دونوں بار آقا نے بلا لیا الحمدللہ. تو اس لیے اس طرح کی چیزوں کو جس میں شریعت منع نہیں کرتی اور مسلمانوں کی عقیدت وابستہ ہوتی ہے, اور جب شریعت کیونکہ منع نہیں کرتی تو اس میں خامہ کا قیل و قال کرنا اور اس کو الٹی سیدھی باتیں کرنا, یہ مطلب اولیاء کرام کے ماننے والوں کا کام نہیں ہوتا. یہ بعض لوگ ہوتے ہیں جن کے دل میں کچھ اور ہوتا ہے مطلب, تو وہ ایسی باتیں کرتے ہیں. اللہ ان کو بھی توبہ کی توفیق نصیب فرمائے.
سبتہ بسنہ, اس کے اندر شیخ محقق عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی نے مدینہ منورہ کے جہاں وہ فضائل اور ان کا تذکرہ کیا تو یہ بھی ذکر کیا ہے کہ وہاں کسی پتھر کا ذکر کیا ہے کہ اگر کسی کی اولاد نہ ہوتی ہو تو وہاں پر آئے اور اس طرح بیٹھے تو اس کی اولاد کا سلسلہ ہو جاتا ہے اور کافی معروف ہے وہاں پر.
اب اس وقت ہمارے یہاں تو مووی کا اور کوئی سسٹم تھا نہیں, نہ مدنی چینل تھا, ورنہ میں نے جو اٹھایا اس کا منظر بھی آ جاتا, سوشل میڈیا پر ہی آ جاتا. لیکن پرانی بات ہے, اب وہ تو احمد آباد شریف ہے نا ہند میں,
تو اس کا ایک مرتبہ
اب میں وہاں پہنچوں تو اللہ کرے, وہ تو ہند والے تو بےچارے دعوت دیتے رہتے. میرے
بابا اس کا ایک مرتبہ منظر ہم مدنی مذاکرے میں چلا چکے ہیں, وہ انگلی سے اٹھانے والا,
وہ دوسرا میں نے جو اٹھایا تھا وہ دوسرا, مگر وہ انگلی سے اٹھانے والا بھی حیرت انگیز ہے.
میں مدنی چینل شوق سے دیکھتا ہوں, میں بھی دیکھتا ہوں, گھر والے بھی دیکھتے ہیں. الحمدللہ سارے بہت ہی اچھے پروگرام ہوتے ہیں. صبح کے ٹائم بھی میں دیکھتا ہوں, جو آپ کے ٹائم میں بھی دیکھتا ہوں, جو ٹائم ملتا ہے یہی دیکھتے ہیں. یہ تو ہر گھنٹے کے بعد, ہر آدھے گھنٹے کے بعد نئی بات, اچھی بات, یعنی کہ سکون والی چیز جو ہے وہ ہمیں ملتا ہے. ہم مسلمان ہیں, ہمیں جتنا یہ کرنا چاہیے اتنا سکون ملتا ہے ان چیزوں سے. مدنی چینل بہت اچھا چینل ہے, اور میں سننے والوں کو یہ کہوں گا کہ وہ بھی دیکھیں, اپنے بچوں کو فیملی کو بتائیں کہ یہ دیکھتے رہیں, اس پہ عمل کرتے رہیں. میں مولانا صاحب یہ پوچھنا چاہوں گا کہ جو نیاز نگر وغیرہ کرتے ہیں یا شربت وغیرہ پلاتے ہیں بچوں کو, بڑوں کو, یا نگر عام کرتے ہیں, اس میں ہم کون کون سی نیت سے یہ کر سکتے ہیں, ہمیں بتایا جائے.
اللہ کی رضا کے حصول کے لیے یہ کیا جائے گا, اللہ کی رضا کے لیے یہ کام کرتا ہوں, اور بزرگان دین کا خصوصاً آج کل شہداء کربلا کا اس سال ثواب کروں گا, اس طرح ان شہیدوں کی دل جوئی کروں گا, اور مسلمانوں میں تقسیم کر کے ان مسلمانوں کا بھی دل خوش کروں گا. سر دست یہ تین نیتیں ذہن میں آ رہی ہیں.
میرا نام سید سیف الحسن لال سوہانڈا بھاگلپور سے عرض کر رہا ہوں. بعض حلال حرام جانوروں کی ہڈیاں جلا کر راکھ کی جاتی ہیں اور دوا کے طور پر استعمال کی جاتی ہیں, ایسا کرنا کیسا ہے؟
حلال جانور کی ہڈیاں جلا کر بطور دوا استعمال کرنا جائز ہے, جبکہ وہ ذبح شدہ ہے تو اب کھانے کے استعمال میں ہے, تو پھر وہ ذبح شدہ جانور ہو حلال تو اس ہڈی کو جلا کر کھا سکتے ہیں.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ
وبرکاتہ. پیارے باپا جان کی بارگاہ میں عرض ہے کہ بعض علاقوں میں مسجد کے اخراجات پورے کرنے کے لیے رقم کو گھروں پر تقسیم کر دیتے ہیں, مثلا 5,000 روپے اخراجات ہوں اور 50 گھر ہوں تو فی گھر 100 روپے دینا طے کر دیا جاتا ہے. اب جو نہیں دے پاتا اس کے بارے میں باتیں بنائی جاتی ہیں, ایسوں کے بارے میں کیا حکم ہے, ارشاد فرمائیے. مسجد کے امام کو نہیں دیے جاتے تو ایسے کے بارے میں کیا حکم ہے, ارشاد فرمائیے.
اب اگر اس طرح ہے کہ جیسے کہ تنخواہ کی ترکیب ہے اور اب ہر گھر سے 100-100 روپے آئیں گے تو امام صاحب کی تنخواہ پوری ہوگی, اب ظاہر ہے کہ وہ لوگ باز نہیں دیں گے کہ ہماری یہ ہو گیا نا خرچہ ہو گیا, اور تو اب وہ تو امام تو لٹک گیا, تو یہ تو کیا مجبور صورت نہیں ہے, صحیح ہے.
غالباً اصل میں عمومی طور پہ گاؤں گوٹھوں کے اندر اس طرح ہوتا ہے وہ مختلف چیزیں بعض اوقات مقرر ہو جاتی ہیں، فلاں گھر سے چاول آئیں گے تو فلاں گھر سے یہ آئے گا فلاں فلاں، تو یہ دینا واجب نہیں ہوتا ان کے پر کہ اس کو کہیں، لیکن امام کی تنخواہ جو ہے وہ جس پہ اس کو رکھ رہے ہیں وہ ان کے لیے مقرر کرنا ضروری ہے، جو کمیٹی رکھے گی چاہے وہ رقم کی صورت میں کرے چاہے اناج وغیرہ کی صورت میں کرے، یہ کمیٹی کے لیے ضروری ہے. لیکن یہ کہ یہ گھروں پہ مقرر کر دیتے ہیں تو جو اپنی خوشی کے ساتھ دے گا وہ لینا تو ٹھیک ہوگا، زبردستی تو کسی سے بھی درست نہیں ہوگا لینا.
اور 5000 دے ہوا تو کمیٹی کو چاہیے کہ پورے کر دے 5000 کسی طرح بھی، اور جو نہیں دیا اس کو برا بھلا کہنا جائز نہیں ہے کہ یہ کنجوس ہے، وعدہ خلاف ہے فلاں، تو پھر یہ گناہوں کا انبار لگ جائے گا، دل آزاریاں اور قیمتیں. اور اس میں بس وہی ہے کہ کمیٹی طے کرے اور کمیٹی اس کی پابندی دینے کی، اور پھر گھر باندھ دے وہ جو تبرعن دیتے رہے ان کی مہربانی ہے، جو نہ دیں اتنے پھر کسی اور طرح سے چندہ کر کے باغ دوڑ کر کے کمیٹی جو اس کو پیمنٹ کرے امام کو.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
محمد رمضان عطاری، معلم امامت کورس، مدنی صحرا. پیارے باپا جان کی بارگاہ میں سوال ہے کہ امام و انتظامیہ کے آپس میں تعلقات عام طور پر کس سبب سے خراب ہو جاتے ہیں؟ جواب ارشاد فرمائیں.
تو امام صاحب مطلب گھر کے کام کاج نہیں کر دیتے ہوں گے انتظامیہ کے، وہ ہر بات میں ہاں میں آنی کرتے ہوں گے، اٹک جاتے ہوں گے، تو سارے تعلقات تو خراب ہونے. اور امام صاحب کو حق پر ڈٹا رہنا ہے، جھوٹی خوشامد کرنی بھی نہیں ہے، جھوٹی ہاں میں ہاں ملانی بھی نہیں ہے. تو یہ کہ اصل وہ امام جو ہے نا حکمت عملی سے کام لے تو تعلقات خراب نہیں ہوں گے. یہ تو شاذ صورت ہوگی کہ جھوٹی خوشامد کرنی پڑے، عام طور پہ ایسا ہوتا نہیں ہے. امام اگر وقت کی پابندی کرے، ٹائم ٹو ٹائم نماز پڑھائے گا نا، اور نرم مزاج ہوگا، نمازیوں کی اور انتظامیہ کے سکھ دکھ میں حصہ لے گا کہ مزاج پرسی کرے گا، تو ان سے ہمدردیوں کا اظہار کرے گا حسب ضرورت، تو اس طرح اگر وہ رہے گا نہیں امام تو اس علاقے کا بے تاج بادشاہ بن جائے گا، تو پھر تعلقات خراب ہونے کے امکانات مزید کم سے کم ہو جائیں گے. حتیٰ کہ اگر خراب ہو بھی گئے انتظامیہ کی طرف سے، انتظامیہ نے اگر نکالنے کی بھی کوشش کی تو پھر ان کو عوام جو ہے جو مقتدی یہ تعاون کریں گے اور نہیں نکالنے دیں گے، یہ ممکن ہے سر. تو اس لیے وہ مقتدیوں سے بھی اللہ کی رضا کے لیے بنا کر رکھے اور انتظامیہ سے بھی اللہ کی رضا کے لیے بنا کر رکھے، اس کا ثمر ہوگا، پھل ملے گا کہ انشاءاللہ تعلقات کی بنا پر بھی ایک مدد کا سبب ہوگا کہ آپ پر ظلم نہیں ہوگا، کبھی ظلم ہو رہا ہوگا تو یہ ساتھ دے دیں گے فریقین میں سے کوئی بھی، یا مقتدی اگر ناراض ہوئے تو یہ انتظامیہ ساتھ دے دے گی. اپنا اپنے آپ کو درست رکھیں انشاءاللہ کچھ نہیں ہوگا. تو مطلب امام کو اور بھی اخلاقی طور پہ بہت ساری ترکیبیں رکھنی ہوں گی. جیسے بعض اوقات کیا امام مطالبے کرتے، یہ تو عام ہے کہ یہ بولیں گے کہ مجھے کرنا ہے، گھر بنانا ہے، فلاں کرنا ہے، مجھے اتنی مدد کی جائے. کبھی بولیں گے مجھے ایڈوانس میں اتنی اتنی تنخواہیں دے دو اتنے مہینوں کی، میں کٹواتا رہوں گا. پھر وہ کٹوتی نہیں کروائے گا، اڑی کرے گا کہ پورا نہیں ہوتا، فلاں نہیں ہوتا، یا وہ نوکری چھوڑ کے چلا جائے گا. کبھی ایسے بھی ہوا ہے، کبھی کسی اسکوٹر لے کر امام صاحب تشریف لے گئے، ایسا بھی ہوا ہے. کبھی مطالبہ کریں گے اسکوٹر دلا دو، تو بچہ بیمار ہے تو اس کا علاج کروا دو. تو اس طرح کے اگر مطالبات امام کرے گا نا تو آواز کتنی ہے اس کی سونی ہوئی، اچھی ہوئی، ڈیل ڈول کا ہوا. عوام اور انتظامیہ مل کر اٹھا کر اس کو امام صاحب کو اور باہر رکھ دیں گے مسجد کے کہ مصلح اب تجھے نہیں ہے ملے گا گیا. تو امام کو اپنا خوددار بن کے رہنا ہوگا، بھلے فاقہ ہو جائے کسی کو بتائیں.
او بچہ بیمار ہے، پیسے نہیں، اب یہ کیا کرے بیچارہ.
یار مفت کے علاج کرنے کے اور بھی تو ادارے کہاں نہیں ہیں، ادارے تو ہوتے ہی مفت علاج ہو جاتا ہے. عام طور پہ مطلب مانگن طبیعت ہوتی ہے بعضوں کی، ان کی طبیعت ہوتی ہے وہ مانگتے رہتے ہیں، تو اس لیے وہ خودداری اور قناعت کی ترکیب بن جائے نا تو انشاءاللہ امام کا ایسا اثر پڑے گا. اور مطلب جو عمل چھپ کر کیا جاتا ہے نا اخلاص کے ساتھ، وہ ہزار پردوں کے پیچھے چھپ کر کرے وہ ظاہر ہو کر رہتا ہے. تو حدیثوں میں اس طرح کے مضامین ہیں، لفظ ہزار پردوں ہی ہماری آج کی اصطلاح ہے. حدیث میں اور پوچھے کہ کمرے میں دروازے اتنے بند ہوں پھر بھی اندر کو چھپ کے عمل کرے گا، اللہ تعالیٰ اس عمل کو ظاہر کر دیتا ہے. تو اب جو رب قدیر نے اس کی عزت بڑھانے کے لیے ظاہر کیا وہ بہت بڑا انعام ہے. اور ہم جیسا جو بے وقوف ہوتا ہے اور لوگوں کو سنا سنا کر سمجھتا ہے کہ اپنا عمل سناؤں تو میری عزت بنے گی، عزت نہیں بنے گی، لوگ اس کو ریاکار بولیں گے، یار یہ سناتا رہتا. جب دیکھو بولتا کہ میں نے اتنے دن سے تہجد میری نہیں چھٹی، اتنے دن سے دلال خیرات پڑھتا ہوں، روز کے اتنے درود شریف پڑھتا ہوں، اتنے اتنے روزے رکھتا ہوں، اپنے منہ سے بولتا رہتا ہے، یہ ریاکار ہے. تو لوگ اس کو مطلب برا بھلا بولیں گے. اور اگر یہ کسی کو نہ بولتا ہو تو پھر پتا چل جائے گا، اللہ تعالیٰ غیبی طور پر ہو سکتا ہے فرشتوں کے ذریعے اطلاع کر دے لوگوں کو کہ فرشتہ کسی انسانی صورت میں آ کر بول دے کہ فلاں یہ آپ کا امام ہے نا، بھی اتنا بڑا نیک آدمی ہے، تو یوں پتا چل جائے لوگوں کو. لیکن اب بھی اس نیکی کے اظہار سے دنیا میں نفع نہ اٹھایا، اخلاص کو سنبھالنا یہ بڑا مشکل کام ہے، تو سنبھالنا پڑے گا، خودداری میں ہی رہے اپنے اپنے آپ کو جتنا ہو سکے، بندہ چھپائے تو فائدہ ہے.
دو سوال ایک ساتھ کرتا ہوں. یہ بہت سخت مزاج ہو گیا ہے، مجھے اپنی عادت درست نہیں لگتی، آپ ایسے مدنی پھول ارشاد فرمائے کہ میری عادت ختم ہو جائے. مجھے غصہ بہت آتا ہے، زبان کے قفل مدینہ لگانے کا دل چاہتا ہے، کوشش بھی ہوتی ہے لیکن کامیابی نہیں مل پاتی، اس حوالے سے میری رہنمائی فرمائے.
غصے پر قابو کرنا سیکھ لیں، دونوں کا ایک ہی سوال ہے، الفاظ میں فرق ہے. احادیث مبارکہ پڑھیں جس میں غصے پر کنٹرول کرنے پر ثواب اور غصے پر گناہ برا اقدام کرنے پر جو وعید ہیں وہ پڑھیں تو انشاءاللہ ذہن بنے گا. جیسے کہ غصہ جو ہے یہ ایک یعنی کہ ایسا گھونٹ ہے کہ اس جیسا کوئی گھونٹ نہیں ہے جو غصے کا گھونٹ پی جائے. ایک روایت ہے کہ جو انتقام کی طاقت لینے کی قدرت کے باوجود انتقام نہ لے تو جنت کی حوروں میں سے جس حور کو چاہے لے لے، یہ مضمون بھی ہے حدیث پاک میں. اور یہ بھی حدیث شریف میں ہے کہ جہنم کا ایک دروازہ مخصوص ہے، اس میں سے وہی شخص داخل ہوگا کہ جس کا غصہ کسی گناہ کے بعد ہی ختم ہو. اب غصہ آتا ہے تو بندہ غیبت کرتا ہے، سامنے والے کی تذلیل کرتا ہے، غیبت بھی گناہ، کسی کو ذلیل کر دینا، عزت پر حملہ کر دینا، دل دکھا دینا، گالی نکالنا، مارنا، یہ سب گناہ ہی ہے نا. تو اس طرح گناہ کے بعد جس کا غصہ ختم ہو تو اس کے لیے یہ وعید ہے. اور غصے کی عادت نکالنے کے لیے غصے کا علاج نامی رسالہ، اس کا مطالعہ نہایت نفع بخش ہے. یہ اپنے مکتبۃ المدینہ سے حاصل ہو سکتا ہے، زیادہ صفات بھی نہیں ہے. تو چار یار کی نسبت سے غصے کی عادت نکالنے کے لیے چار اوراد، غصے کا علاج، صفحہ نمبر 30. نمبر 1، جس کو غصہ گناہ کرواتا ہو ہر نماز کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم 21 بار پڑھ کر اپنے اوپر دم کر لے. کھانا کھاتے وقت 3-3 بار پڑھ کر کھانے اور پانی پر بھی دم کر لے. نمبر 2، چلتے پھرتے کبھی کبھی یا اللہ یا رحمان یا رحیم کہہ لیا کرے. نمبر 3، چلتے پھرتے یا ارحم الراحمین پڑھتا رہے. نمبر 4، پارہ 4 آل عمران کی 134 آیت کا یہ حصہ روزانہ 7 بار پڑھا کرے. والقاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین و واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم. عز وجل وصلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم صلو علی الحبیب
صلی اللہ
تعالی علی محمد.
فرض نماز کی تیسری رکعت میں اگر سورہ فاتحہ کے بعد بسم اللہ پڑھ لی تو نماز کا کیا حکم ہوگا؟
بسم اللہ پڑھ لی ساتھ میں سورت بھی ملا لی تب بھی ناجائز نہیں ہے، بلکہ جو اکیلا نماز پڑھتا ہے اس کے لیے تو بہتر یہ ہے کہ وہ تیسری اور چوتھی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورت ملائے. سورت جب بھی پڑھے اس کے پہلے بسم اللہ پڑھنا مستحب ہے. امام کو چاہیے کہ وہ نہ پڑھے سورت سورہ فاتحہ کے بعد، پڑھ لی تو کوئی سجدے سے واجب نہیں ہوگا، گناہ بھی نہیں ہوگا، نماز ہو جائے گی. مقتدیوں پر گرا گزرتا ہو یعنی مقتدیوں کو تکلیف ہوتی ہو اس سے تو اب ناجائز ہے امام کا پڑھنا.
بیل کو ہانکتے وقت مارنا کیسا؟
بیل کو ہنکانے کے لیے اگر تھوڑا بہت مارتے ہنکانے کے لیے اڑی کرتا ہے تو جائز ہو جائے گا، مگر وہ کہ چہرے پر نہیں مار سکتے، سر پہ نہیں مار سکتے، یہ تو ویسے سر پر یا چہرے پر بندے کے مارے یا جانور کے مارے حرام ہے. باقی گھوڑے اور بیل کو ہکانے کے لیے چابوک یا ڈنڈی مار سکتے ہیں، مگر اس طرح کے ضرب شدید نہ ہو جائے، نشان نہ پڑ جائے، زخم نہ ہو جائے اس کی برداشت کے اندر. بعض لوگ جانور کو بہت بری طرح مارتے ہیں اور ایسا مارتے ہیں کہ بس پتہ نہیں یہ ان کے اندر دل ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے.
ایسا مارتے ہیں کہ اگر کسی انسان کو بے دردی سے مارا جاتا ہے نا تو اس کو یوں کہا جاتا ہے کیا جانوروں کی طرح مار رہا ہے اس کو.
ہاں یہ محاورہ بن گیا،
محاورہ مار
اتنا مارتے ہیں،
اتنا مار جس کا اندر جانور کو کتنا مارتے ہوں گے.
مجھے یاد ہے بابا یہ اس ٹالی کر کے ہم درخت بولتے تھے، اس طرح کے درخت ہوتا تھا تو اس کی شاخ لمبی اور پتلی سی ہوتی تھی. وہ باقاعدہ بعض لوگ جو یہ بیل وغیرہ رکھتے تھے تو وہ اس کی شاخ جو ہے نا وہ اپنے پاس رکھتے تھے اور جس طرح وہ جب ہل چلانے کا موقع ہوتا ہے جس طرح بےچارے کو مارتے تھے نا، وہ ابھی مجھے یاد آ رہا ہے کہ اتنا شدید کہ بےچارے کے جو پیچھے کے حصے اس میں نشان پڑ جائیں. وہ باقاعدہ وہ جو بھی جو کسان وغیرہ ہوتے تھے یہ اپنے ہاتھ میں رکھتے تھے، وہ خاص طور پہ اس کو جو نہیں کہ وہ کاٹ کے بڑا اچھا سا اس کو بنا کے ہاتھ میں رکھتے تھے. وہ
جب آپ کے بارے میں ایک سوال ہے، آپ امامہ شریف کے ساتھ سفید اور براؤن چادر کیوں استعمال کرتے ہیں؟ اس کی بھی وضاحت فرما دیں.
یہ مطلب وہ زینت کے لیے، مجھے مزہ آتا ہے اس سے. جو ماڈرن لوگ طرح طرح کے لباس پہنتے ہیں، قمیض بھی پینٹ کے اندر ڈال دیتے ہیں اور جو کچھ کرتے ہیں، وہ مجھ سے زیادہ عوام کو شاید پتا ہوگا، اب تو کہاں کے کہاں نکل گئے ہوں گے. تو میں مطلب جو کرتا ہوں وہ شریعت کے دائرے میں جائز ہے اور اچھی نیت ہو تو ثواب ہے. اچھی نیت یوں کہ ہمارے ماحول میں، مدنی ماحول میں یہ لباس پسند کیا جاتا ہے، اس سے مسلمانوں کی دلجوئی ہوتی ہے، کیونکہ ہماری بھی ایک بہت بڑی قوم ہے اللہ کی رحمت سے اور اس کی تعداد بھی لاکھوں سے متجاوز کہہ سکتے ہیں، یعنی بڑی بھی لاکھوں سے، تو اس کو پسند کرتے ہیں. تو اب میرے لیے یہ نیت ویلڈ ہے کہ میں مسلمانوں کی دلجوئی کے لیے زینت حاصل کر رہا ہوں، اس تو مجھے ان چادروں کا ثواب ملے گا، ورنہ مباح، نہ ثواب نہ گناہ، جائز. اسی طرح جو اس کو استعمال کریں جبکہ اور کوئی وجہ نہ ہو. اب سفید چادر تو میں نے زینت کے لیے اوڑھ لی کہ بھائی مسلمانوں کی دلجوئی ہوگی، لیکن نماز میں خشوع میں رکاوٹ بن رہی ہے، کبھی ادھر اتر جاتی ہے، کبھی ادھر ہٹ جاتی ہے، کبھی ادھر اٹک جاتی ہے، وہ گرمی ہو رہی ہے، تو اب میرے لیے افضل یہی ہوگا کہ اس کو اتار دوں اور اتار کے پڑھوں. جس کے ساتھ یہ فیلنگ ہو تو پھر چادر سفید رکھ کر نماز نہ پڑھے. یہ خشوع، یہ نماز کی ایک طرح سے روح ہے، روح ہے نا، تو خشوع آنا چاہیے. نہیں یہاں تک کہ اگر کسی کو ٹوپی اور امامے میں خشوع نہیں آتا اور ننگے سر نماز میں خشوع آتا ہے تو افضل یہ کہ یہ نہ پہنے، ننگے سر پڑھے نماز. لیکن عوام میں بچنے کی درخواست کروں گا کہ عوام میں یہ معیوب ہے، بلکہ مسجد میں آپ پڑھ رہے ہوں گے نا، کوئی آپ کے چٹائی کی یا پلاسٹک کی ٹوپی سر پہ رکھ دے گا، اب وہ تھوڑا بہت خوشبو تھا وہ بھی گیا، اور ٹوپی کا بھی یوں ہٹ رہی ہے، یوں ہٹ رہی ہے، ڈھیلی ہے، بار بار گرے گی، وہ گرے گی تو وہ مرد کا بچہ پھر آگے بڑھے گا، پھر اٹھائے گا، پھر سر پہ آپ کے، اور وہ آپ کا چوکیدار ہوگا، آپ پڑھ کے دکھاؤ نماز. یہ لوگوں کی بیچاروں کی کم علمی معلومات کی کمی ہے کہ اگر کسی کی ٹوپی گر گئی وہ نہیں اٹھا رہا تو کوئی حرج نہیں ہے. آپ کو تو ہر صورت میں منع ہے کہ آپ اس کو نہیں پہنا سکتے. آپ جو پہناتے ہیں یہ کار ثواب نہیں ہے بلکہ اس بیچارے پر ایک طرح سے عرفی ظلم ہے. غریب کی نماز میں دھیان ہی نہیں دے گا تو یہ کیا شرعاً اس کو تشویش تو ہوگی جس کو پہنائیں گے نا, کیونکہ پہنانا درست طریقے پر بہت مشکل ہے. وہ یوں رکھ دیتے ہیں, یوں بال نکلے ہوتے ہیں بےچارے کے جس کی ٹوپی رکھی ہے, اب وہ بڑا پریشان کہ اب میں کیا کروں. تو یہ ہے تو اس کی نماز میں خرابیاں پیدا کرنے والا عمل رکھتے ہیں وہ بھول سکتا ہے, جو پڑھ رہا ہے وہ بھول سکتا ہے. یہ کہاں جان پر مصیبت آ گئی کہ پہنا دیا میرے کو. تو صحیح اپنے ہاتھ سے آدمی پہنے گا تو صحیح سیٹ کر کے پہنے گا, دوسرا اس طرح سیٹ نہیں کر سکتا. وہ خالی سر پہ رکھ دے گا جو پھر گر جائے گی, یا اس کو بھی یوں سجدے میں سنبھالتا رہے گا جیسے بادشاہ امامہ سنبھالتے رہتے سجدے میں. تو ان کے لیے افضل یہی ہے کہ وہ بغیر امامے کے ہی پڑھے.
ان کے لیے ایک مدنی مشورہ ہے بابا, جو کرکٹ ٹوپی پر امامہ شریف باندھ کے نماز پڑھتے ہیں نا, ان کو اس بات کا, اگر یہ نرم کپڑے کی چپڑی ٹوپی جو ہے نا ہم جو پہنتے ہیں, یہ آپ بھی دکھا دیں.
یہ سفید کپڑے کی چپڑی بھی ہوتا
چپڑی ٹوپی سر, اس پر آپ ایک بار دیکھ لیجئے امامہ شریف باندھ کر, اور اس پر آپ نماز پڑھیں گے تو یہ وہ جو کرکٹ ٹوپی کے ساتھ جو امامہ نیچے تشریف لے آتا تھا نا, اس ٹوپی پر امامہ شریف اترنے کی شکایت جو ہے نا وہ تقریباً ختم ہو جائے,
مضبوط ہو جاتا ہے. اب بعضوں کا بال سے بھائیوں کے بال بیچاروں کے سے کڑک اور
بابا میرے ساتھ نہیں ہوتا بابا, وہ کرکٹ ٹوپی ہوتی تھی تو نماز میں وہ امامہ شریف جو تھا نا وہ مشکل تھی وہ اس پر پہننا, لیکن جب سے یہ ٹوپی پر امامہ شریف باندھنا شروع کیا ہے تو وہ ترکیب دوسری ہو گئی
الحمدللہ. یہ ٹوپی بھی چل جائے گی جالی والی, یہ بھی چپڑی بھی رہتی ہے سر پہ, جالی والی ٹوپی تو آج کل تو بہت مدینے سے آ رہی ہوگی یار ہدیے میں, یہ بھی چل جائے گی. اور کپڑے کی ٹوپی جو یہاں ملتی ہو شاید فیضان مدینہ کے بعد ملتی ہوگی, یہ اس جالی والی کی نسبت سستی پڑتی ہوگی.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
میرا نام عدنان ہے, میرا پاپڑ منڈی میں کام ہے. میرا ایک سوال ہے کہ کچھ چیزیں حکمت میں اس طرح کی استعمال کی جاتی ہیں کہ جو حلال نہیں ہیں لیکن وہ حالت مجبوری مریض کو دینی پڑتی ہیں, اس کے بارے میں شرن کیا حکم ہے؟
میرا نام محمد عمران اتاری, باب المدینہ کراچی سے. امیر سنت کی بارگاہ میں یہ سوال عرض ہے کہ کیا جانور کا خون, پیشاب, لعاب وغیرہ, ہڈیاں وغیرہ دوائی میں استعمال کر سکتے ہیں یا نہیں؟
لوگ ایلوپیتھک سے بچ کر یا بڑھ بڑھ آتے ہیں کہ ہم ایلوپیتھک کی ادویات استعمال نہ کریں, ہم ٹیموں کے پاس آئیں, لیکن انفارچونیٹلی ہمارے اطبا کے اندر جو نام نہاد اطبا ہیں وہ بجائے انہیں ہربل میڈیسن دینے کے ایلوپیتھک کی ادویات اسی میں ملا کے دے رہے ہیں. تو میرا یہ سوال ہے کہ آیا ان اطبا کی یہ جو رزق ہے یہ ان کے لیے شریعت اس رزق کو حلال کا نام دے گی یا حرام کا, یا وہ اطبا اپنے پیشے کے ساتھ انفیئر نہیں ہے تو آپ کے پروگرام کے ذریعے ان تک یہ بات پہنچنی چاہیے کہ وہ ایسا ظلم نہ کریں کہ لوگ ان ضرر رساں دوائیوں سے بچنے کے لیے بے ضرر ادویات کا سہارا لے لیں لیکن انہیں طب کے نام پر دھوکہ نہ دیا جائے. دوسرا سوال میرا امیر اہل سنت سے یہ ہے کہ ایک نسخہ ہمارا ہے اس کے اندر 12 اجزاء ہیں, 12 انگریڈینٹس ہیں, ان 12 انگریڈینٹس میں سے 11 اجزاء ایسے ہیں جو حلال ہیں پر ایک جز ایسا ہے جس میں شک و جماعت ہے یا اس میں کوئی نہ کوئی شریعت میں ممنوعات ہیں, لیکن اس نسخے کو مکمل کرنے کے لیے اس کے لیے بہت ضروری ہے. آیا کیا وہ ایک جز کی وجہ سے وہ پورا نسخہ ہمارا حرام ہو جاتا ہے, وہ دینا مریضوں کو جائز ہے یا نہیں؟
ایلوپیتھک دوائیں تو الکوہل کی وجہ سے بدنام ہے, اس میں الکوہل ہوتا ہے, اسپرٹ ہوتا ہے, شراب ہوتا ہے. یہ الکوہل اور اسپرٹ دونوں شراب ہیں, شراب کی اقسام ہے, لیکن اب چونکہ عموم بلوا ہے اس پر تو کثیر علماء نے اس کو بطور دوا استعمال اس کا جائز قرار دیا ہے. دوا میں جو ڈالی جاتی ہے تو اس کی اجازت دے رکھی ہے. اب حکیم صاحبان کی دوائیں پاک مانی جاتی تھی, ایسے سمجھتے تھے ہم کہ حکیم صاحب کی دوائیں پاک ہوتی ہیں, حالانکہ حکیم صاحب تو پکاتے بھی اپلے پر ہیں دوائیں. اپلے یہ گوبر ہوتا ہے، گوبر سوکھا ہوا، اس پر پکانا جائز ہے لیکن بے احتیاطی کا دور دورہ ہے. اگر وہ اپلے کا برادہ اس میں ڈل گیا پکتی ہوئی دوا میں، تو یعنی گوبر کے اجزا چلے گئے اس میں، تو ناپاک ہو جائے گا سارا جو بھی پک رہا ہے. تو احتیاط تو اللہ نصیب کرے، بے احتیاطی کا دور دورہ ہے. پانی والے ہاتھ بھی لگتے ہوں گے، کیا کیا ہوتا ہوگا اس میں اپلوں میں. باہر علی کے دواؤں میں ہے، جیسے کہ سوالات میں کہا گیا کہ جانوروں کا پیشاب بھی ڈالا جاتا ہے، ہڈیاں بھی ڈالی جاتی ہیں، لواب بھی ڈالے جاتے ہیں. اچھا، ہڈی اگر پاک جانور کی ہے، حلال جانور کی، اور شرعاً وہ حلال کیا گیا ذبح شرعی، تب تو وہ ہڈی جائز ہے. رہا لعاب، جن جانوروں کا لعاب پاک ہے، تو اب پاک ہے تو وہ اگر ڈالا تو دوا ناپاک تو نہیں ہوگی اور وہ کھانا بھی حرام نہیں ہوگا. تو اس لیے وہ جانور کا نام نہیں لیا انہوں نے، ہڈی اور لعاب اس طرح کا، اور ساتھ میں پیشاب بھی کہا. پیشاب ناپاک ہے، ایک قطرہ بھی اگر پیشاب کا دوا کے اس میں ڈالیں گے نا آپ کے برتن میں، تو چونکہ وہ دادر دھاتو نہیں ہوتے، چھوٹے چھوٹے برتن ہوتے، تو اس لیے وہ سارے کا سارا ناپاک ہو جائے گا اور اس کا استعمال حرام ہو جائے گا. ان کپڑوں پہ گرے گی تو نماز کے بھی مسائل کھڑے ہوں گے. اسی طرح انسانی بال بھی ڈالے جاتے ہیں دواؤں میں. یہ تو یوں پتا چلا کہ حضرت کے ایک مکتوب میں کسی نے وہ کوئی دوا تجویز کی حضرت کو، تو آپ نے فرمایا کہ مجھے نسخہ بھیج دو اس میں ہے کیا کیا. تو وہ بعض چیزیں اس میں حضرت نے جب پڑھا تو اس میں تو انسانی بال کا بھی تذکرہ تھا کہ یہ بھی نسخے میں، تو حضرت نے فرمایا کہ یہ تو حرام ہے، انسانی بال دوا میں یہ ڈالیں گے دوا تو ہم استعمال نہیں کر سکتے. اچھا، اب دوا میں اگر یہ بال اس طرح ڈالا گیا جیسے گر جاتا ہے غذا میں، تو ہم یوں نکال کے پھینک دیتے ہیں، تو وہ غذا ناپاک نہیں ہو جاتی؟ انسانی بال کو کھانا یہ حرام ہے جی، ناپاک نہیں ہے، پاک ہے. انسان کا ہر عضو پاک ہے، تو اگر بال ڈالے ہیں تو بال اگر یہ کھائے جاتے ہیں یا جلا کر اس کے مکس کر دیتے ہیں اس کو، تو اب اگر وہ پھر وہ جلانے کی پھر کیفیت و ماہیت کی تبدیلی کی بات آئی ہے. بہرحال اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ نے یہ ارشاد فرمایا کہ یہ حرام ہے انسانی بال کھانا. اچھا، اور کسی دوا کے نسخے پر بھی آپ نے فرمایا کہ یہ تو سب میں سمجھ گیا، یہ فلاں چیز کیا ہے؟ ایک نام کوئی تھا جو اعلیٰ حضرت کی وہ اس وقت یاد میں نہیں ہوگا، سمجھ میں نہیں آیا ہوگا، یا تحریر کچھ ایسی ہوگی، تو وہ آپ نے فرمایا کہ یہ کیا ہے، اس کے معنی کیا ہے، پہلے یہ بتاؤ. تو سرکار اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کا مطالعہ کرتے تو ہم کو پتا چلتا ہے کہ اعلی حضرت کیا شے تھے. ہم تو آنکھیں بند کر کے جی مجبوری ہے جی مجبوری ہے کر کے انڈیلتے دھکیلتے رہتے پیٹ میں جو آتا ہے، بلکہ کبھی شک بھی ہوتا ہے یار پہلے کھا لو بعد میں معلومات کریں گے، ایسا نہ ہو کچھ نکلا تو پھر اپنے کھا نہیں سکیں گے اور بیمار رہ جائیں گے. ہماری حالت ہی ہے. تو یہ بہرحال اعلی حضرت تو ولی کامل تھے، وہ بہت بڑے عالم، علامہ، مفتی، اور ایسا مفتی کسی مانے اس دور میں تو نہیں جانا، ہم نے تو نہیں سنا اعلی حضرت کے مقابلے کا کوئی عالم اور مفتی ہو. یہ ایسے متقی پرہیزگار بھی تھے اعلی حضرت. تو بہرحال یہ کہ دواؤں میں اس طرح کے اجزاء ڈالے جاتے ہیں، بعض اجزاء اس طرح کے ڈالے جاتے ہیں کہ جیسے کہ وہ پانی کی بلی ہوتی ہے اس کا ایک پیشاب کی جگہ ڈالی جاتی ہے. اچھا، اب وہ سستی پڑتی ہے، وہ اس کا حصہ ان سین میں، وہ آسان نام نہیں لیتا احتیاطاً، تو وہ ڈالے جاتے ہیں. ایک حکیم صاحب ہیں ہمارے، انہوں نے بتایا کہ یہ ڈالا جاتا ہے اور میں نے اب اس کو چھوڑ دیا ہے مدنی ماحول کی برکت سے، اب نہیں ڈالتے. مگر انہوں نے یہ انکشاف کیا کہ یہ جیسے یہ شے ہے نا، یہ بہت سستی آتی ہے، اس کی جگہ پر یعنی اس کا نیمل بدل موجود ہے جڑی بوٹی، تو انہوں نے کچھ اس طرح کا جیسے فرق بتایا کہ یہ اگر 200 روپے کی ڈالیں تو کام چل جائے تو وہ 1500 کی ڈالنی پڑے گی. فرق ہے کافی. ریگ ماہی زبا کیوی سوکھی ہوئی میں نے دیکھی ہے, یہ جو دواؤں کی دکانوں پر وہ وزن سے دیتے ہیں, وہ یعنی کہ ہلکی پھلکی ہوتی ہے. یہ چار پاؤں والا ہے کہ چھپکلی سے بڑا جانور ہوتا ہے. چھپکلیاں بھی سنا بڑی بڑی ہوتی ہے, بلکہ پڑھا تھا میں نے, لیکن ہمارے یہاں چھپکلی اتنی بڑی نہیں ہوتی, ریگ مائی اس سے بڑی ہوتی ہے. بالکل چھپکلی جیسا ہوتا ہے لیکن اس کا منہ گول گول ہوتا ہے. شاید اس کو سانڈا بولتے ہیں, یہ جو روڈوں پہ مجمع لگاتے ہیں نا, تو وہ بھی ڈالی جاتی ہے. تو کئی حرام جانور ڈالے جاتے ہیں, گوبر بھی, پیشاب بھی, انسانی پیشاب بھی, اور انسانی جو ایک ہے مادہ جس کا نام نہیں لینا چاہتا, غالباً اس کی بھی دوائیں بنتی ہیں. تو یہ جو ہے نا, یہ بہت وسیع فیلڈ ہے. تو مسئلہ یہی ہے کہ یہ حرام چیزیں حرام ہیں, صرف حلال دوائیں بنانی چاہیے. بھلے نفع کم ملے دواؤں میں, نفع کی شرح اتنی ساری ہوتی ہے, جگہ تنگ ہے. میں زیادہ ہاتھ پھیلا کے دکھاتا آپ کو, دواؤں میں اتنا نفع ہوتا ہے تو نفع آپ کا سمٹ جائے گا. حلال کھائیں, تھوڑا کھائیں, مگر حلال کھائیں. حرام نہ کھائیں, اپنی آل اولاد کو حرام نہ کھلائیں, ورنہ جہنم کا عذاب برداشت نہیں ہو سکے گا.
پاپا, علاج کروانے والا کس طرح احتیاط کرے؟
علاج کروانے والا ایک کوئی ایسا قابل اعتماد مذہبی سوچ کا حکیم ہو, اس سے اس کی ترکیب ہو, جیسے میری ترکیب ہے الحمدللہ. تو ترکیب ہو کہ یہ مطلب حرام چیزیں نہیں ڈالتا, اگر قابل اعتماد ہے تو ٹھیک ہے, اس سے یہ ایک احتیاط ہو سکتی ہے. لیکن عام حکیم سے اگر پوچھیں گے کہ اس میں وہ چیز تو نہیں ہے یہ چیز, تو وہ تو نہ ہی بولے گا, ظاہر ہے جھوٹ کا تو دور دورہ ہے. اب وہ قابل اعتماد مذہبی وضاقتہ کا ہو, لیکن اس میں مذہبی ذہن بھی ہو, وضاقتہ تو ہوتی ہے, مذہبی ذہن نہیں ہوتا, تو پھر وہ پھر اپنے فتوے دیتا ہے, یہ مجبوری ہے تو مجبوری میں یوں بھی حلال ہے, مجبوری میں وہ بھی حلال ہے. پھر تو اس کی گلی سے بھی ایسے جاہل کی گلی سے گزرنا نہیں چاہیے, جو ہر بات کو مجبوری کہتا ہو. نزلہ ہے تو مجبوری ہے, سر تھوڑا بھاری ہو گیا تو مجبوری ہے. یہ مجبوریاں تھوڑی حرام کو حلال کروا دیں گی. بہار شریعت جلد تیسری حصہ 16 صفحہ نمبر 505 مسئلہ نمبر 3, انسان کے کسی جز کو دوا کے طور پر استعمال کرنا حرام ہے. جیسے ابھی بال کا ہم نے سنا کہ وہ بھی جز ہے. خنزیر کے بال یا ہڈی یا کسی جز یعنی حصہ کو دوا ان استعمال کرنا حرام ہے, تو غذا ان بھی حرام ہے. دوسرے جانوروں کی ہڈیاں دوا میں استعمال کی جا سکتی ہیں, بس شرطے کے ذبیحہ کی ہڈیاں ہوں, یعنی جو ذبح شرعی کے ذریعے جو کھایا جاتا ہے حلال جانور, اس کی ہڈیاں ہوں یا خشک ہوں کہ اس میں رطوبت باقی نہ ہو. ہڈیاں اگر ایسی دوا میں ڈالی گئی ہو جو کھائی جائے گی, تو یہ ضروری ہے کہ ایسے جانور کی ہڈی ہو جس کا کھانا حلال ہے اور ذبح بھی کر دیا ہو. مردار کی ہڈی کھانے میں استعمال نہیں کی جا سکتی. تو خارجی استعمال کے لیے اگر جانور کی ہڈی استعمال کی, بس شرطے کے ذبیحہ کی ہڈیاں ہوں, تب تو وہ خشک ہو یا نہ ہو کوئی حرج نہیں ہے, جبکہ ذبح شرعی کے ذریعے وہ کیا گیا اس کو. یا اگر وہ ذبیحہ کی نہیں ہے تو خشک ہو, کہ اس میں کسی قسم کی رطوبت چکناہٹ وغیرہ نہ ہو. تو یہ خارجی استعمال کے لیے, اور استعمال یعنی داخلی پیٹ کے اندر جائے گی, کھائیں گے پیئیں گے, اس میں صرف حلال جانور کی ہڈیاں ہوں جو کہ ذبح شرعی کے ذریعے حاصل ہوئی ہوں, صرف وہ استعمال ہو سکتی ہیں. نمبر 4, حرام چیزوں کو دوا کے طور پر بھی استعمال کرنا ناجائز ہے, کہ حدیث میں ارشاد فرمایا جو چیزیں حرام ہیں ان میں اللہ تعالی نے شفا نہیں رکھی ہے. مزید اس میں ایک سوال میں حصہ یہ بھی تھا, ایلوپیتھک دوائیں یہ حکما جو ہیں ایلوپیتھک دوائیں بھی اپنی دواؤں میں مکس کر دیتے ہیں، تو ان کی روزی حلال ہوگی یا نہیں؟ ان کی روزی تو خیر حلال ہو جائے، البتہ یہ ایک مروت کے خلاف اور اخلاقی جرم ہے، تنفیر کا باعث ہے کہ ڈاکٹر اس سے وہ بےچارے کڑتے رہیں گے کہ ہماری دوائیں تم کیوں استعمال کرتے ہو، تو یہ بھی حکیموں کی دوائیں نہیں چھوڑتے، ہر ڈاکٹر اس سب غول استعمال کرتا ہے، یہ ان کی نہیں ہے، یہ حکیموں کی ہے، یوں تھوڑا بہت ہے نا کہ مل جل کے اگر چلتا ہو تو چلنے دینا چاہیے، لڑائی نہیں کرنی چاہیے۔
مگر بابا آزمائش یہ نا کہ اب ایسا حکیم کہ جو ایلوپیتھک دوا استعمال کرتا ہے، مگر یہ دیکھا گیا کہ عموماً حکما جو ہیں وہ ایلوپیتھک کی مخالفت کرتے ہیں کہ چونکہ وہ کیمیکل سے بنی ہوئی ہے اور ان کا سائڈ افیکٹ زیادہ ہوتا ہے، ایک چیز کو فائدہ دیتی ہیں تو دوسری چیز کو نقصان بھی دیتی ہیں۔ اب ایسی صورت اگر وہ بھی اگر ایلوپیتھک دوا اگر ملاتا ہے تب کیا کہہ جائے؟
ایلوپیتھک دوائیں بے شک نقصان بھی کرتی ہیں اور فائدہ بھی یوں پٹاپٹ کر دیتی ہیں۔ ایلوپیتھک دوا ہر صورت میں ہر مقدار میں نقصان کرے یہ ضروری نہیں ہے۔ اب جیسا کہ پین کلر گولیاں ہیں، یہ گردوں کے لیے تباہ کن ہے، نقصان کرتی ہیں، لیکن اس کو خالی پیٹ نہ لیا جائے، خالی پیٹ لینے سے وہ پیٹ میں السر کا بھی اندیشہ ہے۔ پین کلر یعنی درد کی گولیاں، یہ پیٹ میں اگر خالی پیٹ میں کھایا تو ہو سکتا ہے کہ السر کر دے، زخم کر دے پیٹ میں، تو اس لیے اس کو بھرے پیٹ میں کھایا جائے۔ تو اب بھرے پیٹ میں کبھی کسی نے دو چار چھ مہینے میں ایک آدھ ٹیبلٹ کھا لی تو وہ ہو سکتا ہے نقصان نہ کرتی ہو، اور پے در پہ کھاتے رہے تو اس کا ایک نقصان یہ بھی ہے کہ پھر فائدہ بھی نہیں کرتی ہے، درد پھر نہیں جاتا، کبھی کبھی کھاؤ تو جاتا ہے درد، تھوڑی مقدار میں کھاؤ تو جاتا ہے، یعنی کہ تھوڑے دن چند روز کھایا تو فائدہ کرتی ہے، بعد میں نہیں کرتی، یہ اس کا بہت سے مریضوں کو تجربہ ہوگا۔
اور پین کلر کا پڑا تھا کہ اس کا جو فنکشن ہے نا وہ اس زخم یا درد والی جگہ کو ٹھیک کرنا نہیں ہے، بلکہ اس کا فنکشن یہ کہ جو قوت حسی ہے نا کہ جسے درد محسوس ہوتا ہے، یہ اس رگ کو کچھ دیر کے لیے جو ہے وہ بلاک کر دیتی ہے، یعنی مرض تو وہیں کا وہیں ہے، بس کو خالی درد محسوس نہیں ہو رہا، پھر جیسے ہی دوا کا اثر جب جاتا ہے پھر وہ دوبارہ اس کو درد محسوس ہوتا ہے۔
بازو کا ہوتا ہے، بازو کا چلا بھی جاتا ہے اس درد کو، یعنی کہ یہ بھی کسی ڈاکٹر نے بتایا تھا کہ یہ پھیلا دیتا ہے، یہ دوا ہے نا اس کو پھیلا دیتی ہے، جب ادھر جیسے درد کی شدت ہے، مثلا جس کو آپ رگ کہتے ہیں شدت ہے، تو اب وہ دوا کھائی تو اس کو یوں یہ پھیلا دے گی تو شدت آٹومیٹک کم ہو جائے گی اس کی اور یہ چلا جائے گا درد۔ تو یہ درد تو بغیر دوا کے بھی چلا جاتا ہے، یہ ضرورت ہے کہ دوا ہی سے جائے گا۔ بارہ سر درد ہوتا ہوگا تھوڑا بہت آپ لوگوں کو، پتہ بھی نہیں ہوتا ہوگا دو چار گھنٹوں کے بعد، مجھے نزلہ کئی بار میں نے نزلے کی دوائیں نہیں کھائی، خود تو چلا جاتا ہے ایک دو دن، تو اس کو رہنا چاہیے، بیماریاں دور کرتا ہے، تو خود بخود آہستہ آہستہ شدت کم ہوتی ہے چلا جاتا ہے۔
کہ یہ ایلوپیتھک دواؤں کا استعمال کرتے ہیں تو ہماری مجلس حکیم کے اسلام بھائی بتا رہے ہیں کہ یہ قانوناً بھی جرم ہے، یعنی حکیم صاحبان کو قانوناً بھی اس بات کی تاکید ہے کہ وہ اپنی دواؤں میں ایلوپیتھک استعمال نہ کریں، بلکہ ابھی اسلام آباد میں جو ان کے مجلس کے اسلام میں دیکھ رہے ہیں وہ بتا رہے ہیں کہ اگر کہیں سے حکیم صاحبان کے یہاں سے دوائیاں برآمد ہو جائیں تو وہ مطب بھی سیل کر دیا جاتا ہے قانوناً۔
یہ الگ بات ہے، قانونی جرم ہے تو پھر تو حکیموں کو یہ ایلوپیتھک دوا استعمال نہیں کرنی چاہیے۔
اگر حکیم نے سیکھا ہی نہیں ایلوپیتھک کے دوا کہاں دینی ہے کہاں نہیں دینی ہے، پھر اگر اس کا استعمال کریں گے تو
یہ الگ بات ہے،
پھر الگ ہے نا بابا،
پھر مزید پھر گناہگار بھی ہوگا۔ اور قانونی جرم ایسا قانون جو مطلب شریعت کا حکم نہیں توڑ رہا اور اگر اس پر عمل کرتا ہی ہے تو کوئی اس پر مطلب نہیں کرتا تو شرن اس پر کوئی وبال نہیں آ رہا، تو ایسی صورت میں اور پکڑے جانے کا خوف ہے کہ جھوٹ بولے گا، رشوت دے گا، ذلیل ہوگا، بند ہوگا، تو اس صورت میں اپنے آپ کو ذلت پر پیش کرنا یہ حدیث شریف میں ممانعت ہے اس کی، تو اب یہ ناجائز ہے۔
اس پر تو ایلوپیتھک ڈاکٹر جو ہے وہ بھی غور کرے نا کہ اگر اس کو حکمت کا تجربہ نہیں ہے اور وہ مریض کو حکمت کی دوائیں اگر دیتے ہیں جبکہ یہ پتہ نہیں ہے کہ یہ دوائی اس مرض کے لیے ہے یا نہیں ہے تو کیا اس کو احتیاط نہیں کرنی پڑے گی؟
حکمت کی دوا حکیم ڈاکٹر نہیں دے سکتا، قانون بھی یہی ہوگا، لیکن ہو سکتا قانون تو ہوگا، نہ بھی ہو تب ڈاکٹروں کو کیا حکمت کی دواؤں کی ضرورت پڑتی ہوگی؟ ضرورت شاید نہیں پڑتی
نا، مطلب
کہ سب گول جو ہے نا یہ اصل اتنی مشہور دوا ہے کہ یہ مطلب ایک مبالغہ کروں تو بچے بچے کو پتا ہوتا ہے کہ یہ پیٹ کے لیے، پیٹ کی صفائی کے لیے، بقرعید کے دنوں میں تو میرا خیال رشتہ ختم ہو گئے ہوں گے ان کے، اتنی بکی ہوگی، سیزن ان کا تھا اس کا اور چورن کا ہضمے کے، تو یوں مطلب سب گول ہے، جڑی بوٹیوں سے ہی اس کا تعلق سمجھ میں آتا ہونا، نہ یہ جڑی ہے نہ بوٹی ہے، یہ چھلکا ہے اس کا، اس سب گول دراصل وہ اس کو بولتے ہیں، وہ لال سا دانا ہوتا ہے، یہ اس کے اوپر چھلکا اترتا ہے لال دانا رہ جاتا ہے، تو یہ ہے اس سب گول کی بھوسی جو زیادہ بکتی ہے، ورنہ اس سب گول کے دانے یہ بھی پیٹ کی صفائی کے لیے بہترین کام کرتے ہیں، اچھا کام کرتے ہیں، لیکن عموماً یہ استعمال نہیں ہو رہے بلکہ یہ بھوسی ہو رہی ہے، تو یہ ان مانوں کا تو حکمت کا لگتا ہی ہے، لیکن ڈاکٹر اس کو استعمال کرتے ہیں بھوسی کو اس سب گول کی، اور اس میں شرعن بھی کوئی قانونن بھی شاید جرم نہیں ہے کہ اس کو کوئی بولتا ہی نہیں، سب استعمال کرتے ہیں، اور ڈاکٹر اپنے پاس رکھتے نہیں ہیں، یہ لکھ کر دیتے ہیں یا مشورہ دیتے ہیں کہ یہ استعمال کر لو اگر قبض لگ گیا تو۔
پاپا یہ فتاوا رضویہ شریف جلد ڈبل 12 صفحہ نمبر 206 پر اعلی حضرت امام اہل سنت نے جو اہل طبیب ہے اس کے متعلق جو ارشاد فرمایا وہ عبارت یوں ہے، اہل کو اس کا ترک بلا مزاحکہ جائز ہے جبکہ وہاں اور طبیب اہل موجود ہو، اور نا اہل کو اس میں ہاتھ ڈالنا حرام ہے، اس کا ترک فرض، حرام ہے اور اس کا ترک فرض، جس نے اس فن کے باقاعدہ نظریات و عملیات حاصل کیے اور ایک کافی مدت تک کسی طبیب حاذق کے مطب میں رہ کر کام کیا اور تجربہ حاصل ہوا اور اکثر مریض اس کے ہاتھ تک شفا پاتے ہوں، کم حصہ ناکامیاب رہتا ہو، فاحش غلطیاں جیسے بے علم نا تجربے کار کیا کرتے ہیں تشخیص اور علاج میں نا کیا کرتا ہو، وہ اہل ہے، اور اس سے با نظر نفع رسانی خلائق و مسلمین اس سے دستکش یا دستکش ہونا نہ چاہیے، خصوصاً جبکہ دوسرا ایسا وہاں نہ ہو۔ لکھتے ہیں بعض اوقات تشخیص یا علاج میں غلطی واقع ہونا منافی اہلیت نہیں، یہ غلطی سے انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام معصوم ہیں۔ بس
تو بہرحال یہ کہ سچی بات ہے کہ نہ حکیموں کو ایلوپیتھک ڈاکٹروں کو برا بھلا کہنا چاہیے، نہ ایلوپیتھک جو ڈاکٹر ہیں انہیں حکیموں کو برا بھلا کہنا چاہیے، تو جو مسلمان ہے قابل احترام ہے، ٹھیک ہے نا، اس کو مطلب یعنی کہ ہم اپنے سے بہتر سمجھے اور پیار محبت سے اس معاشرے کو مطلب یعنی کہ اس معاشرے میں رہنا چاہیے۔ اب یہ کہ جیسے حکیم کہیں گے ایلوپیتھک کی دوائیں نقصان کرتی ہیں، تو کیا حکیموں کی دوائیں نقصان نہیں کرتی؟ سچی بات کرنا، پر نقصان تو بعض غذائیں بھی کرتی ہیں، غذا بھی اگر مقدار سے زیادہ کھا لو تو پھر وہ پیٹ کا قفل مدینہ جب چلا جائے گا تو پھر کیا ہوگا، دل کے امراض، اور یعنی کہ یعنی زیادہ کھانے سے کتنے کوئی امراض ہوتے ہیں، بلکہ اکثر امراض جو ہیں وہ ڈٹ کر کھانے سے ہوتے ہیں۔ اسی طرح دوا بھی اگر زیادہ مقدار میں حکمت بھی کھائے گا تو اس کے بھی نقصانات ہوں گے، یہ حکمت کا چورن جیسے قبض کا چورن تو میرے خیال میں جو بھی سن رہا ہوگا دیکھ رہا ہوگا سب کو تجربہ ہوگا، کبھی نہ کبھی کھایا ہوگا، یہ چورن بھی کیا ایک دو بار فائدہ کرتا ہے، بار بار کھاؤ تو پھر وہ لفٹ بھی نہیں کراتا، آپ کا پیٹ جام ہے تو جام ہی رہے گا، تو کیا یہ نقصان نہ ہوا؟ یہ بھی ایک طرح کا نقصان ہوا کہ وہ استعمال کر کر کے وہ بعد میں اس کا اثر اب وہ قبول نہیں کر رہا آپ کا میدا، اور سائڈ ایفیکٹ بھی ہوتے ہیں اس کے، اگرچہ میری معلومات کے مطابق ایلوپیتھک کے مقابلے میں حکمت کی دواؤں کے سائڈ ایفیکٹ کم ہوتے ہیں لیکن ہوتے ہیں۔ خالق آباد ڈسٹرکٹ میرپور کشمیر میں ماشاءاللہ اوبی وین کے ذریعے عاشقان رسول جمع ہیں، اور ہے ان کا امتحان، دیکھو اب یہ کیا کرتے ہیں۔
پاپا کیا امتحان ہے؟
امتحان آ گیا بھائی ان پر، باران رحمت برس رہا ہے، بارش برس رہی ہے، جان بھی قربان ہے، سینے پہ گولیاں کھائیں گے رائے خدا میں۔ اب دیکھو کیا ہوتا ہے ان کا، یہ پیٹھ دے کے بھاگتے ہیں یا بھیگتے ہیں؟ اب یہ طے کر رہے ہیں بھاگنا کہ بھیگنا ہے۔ کاہے کے لیے ہاتھ اٹھا رہے یہ نہیں سمجھ آ رہا، بارش کی زیارت ہو رہی ہے۔
بارش کے وقت کیا پڑھنا چاہیے؟
ان کو پڑھنا چاہیے جو پڑھنا چاہیے، مگر بھاگنا نہیں چاہیے۔ یہ آپ کو بتا دوں، برستے بارش میں دعا قبول ہوتی ہے۔
سبحان اللہ۔
اچھا، پھر بارش کی دعا، اللہم صیبا نافعا، اے اللہ نفع دینے والی بارش برسا۔ تو جتنی بارش برداشت کے اندر ہوتی نا عام طور پہ، تو آپ بیٹھے رہنا، ٹھیک ہے؟ ہاں، باقی اب یوں ہو جائے کہ کچھ ہو جائے، ہے نا، بارش اولے کا روپ دھار لے، جان بچانا فرض ہے، ٹھیک ہے نا؟
ٹھنڈ بھی تو ہوگی۔
ہاں، واقعی ایسی بارش ہو، ایزا دینے والی بارش، تو پھر میں آپ کو مکلف نہیں کروں گا کہ پھر بھی بیٹھے رہو، یا کسی کو اس طرح کا پانی جو ہے وہ بخار میں مبتلا کرتا ہو یا نزلہ شروع ہو جاتا ہو تو اس کو اجازت ہے کہ وہ بھلے چلا جائے۔ تو ابھی ہلکی پھلکی وہ جو رم جم برکھا برس رہی ہو تو اس میں بھاگنا نہیں چاہیے، ہمت رکھیں، اللہ کرے گا تو یہ چلی جائے گی بارش، انشاءاللہ خیر خیر، رحمتوں کی بارش ہے، انشاءاللہ رحمتوں کی بارشیں ہوتی رہیں گی اور ہم اللہ کا دین سیکھتے رہیں گے انشاءاللہ۔
یہ برستی بارش میں دعا قبول ہوتی ہے، اب بارش وہاں برس رہی ہے اور ہم نے یہاں سے دیکھا کہ وہاں بارش برس رہی ہے، تو وہاں موجود والے کی دعا کے لیے یہ بشارت ہم لیں گے؟ اب جیسے ابھی مجھے پتا ہے کہ وہاں بارش ہو رہی ہے، دکھائے ہمیں، اب یہ کانسیپٹ سامنے کہ برستی بارش میں دعا قبول ہوتی ہے، اور میں اس عنوان پر میں عرض کر رہا ہوں، اللہ کی رحمت بہت بڑی ہے، اس عنوان پر عرض کر رہا ہوں، تو کیا یہ اب یہ
جی جی
جی بابا
جی، برستی بارش میں تو آپ ایسا کریں، فلائٹ پکڑے کشمیر پہنچ جائے میرپور، دل جوئی کی نیت سے ان کی، بارش میں کھڑے ہو کر دعا کر لینا۔
تو وہیں پہنچنا پڑے گا نا،
ظاہر ہے، تو بارش تو اس وقت یعنی کہ ہر وقت روئے زمین پر کہیں نہ کہیں ہو رہی ہوتی ہوگی۔
بابا ہمارے علم میں ہو ضرور نہیں ہے، لیکن اب ہمارے علم میں ہے کہ وہاں بارش برس رہی ہے،
تو آپ بولو اسکرین پر ہم بارش دیکھ کر دعا مانگ لیں،
ویڈیو بنا لے لائیو لائیو،
پھر یہ آپ ہر وقت بارش کی تصویر سامنے رکھ کر دعا مانگ لیا کریں، بارش ہو رہی ہے،
وہی ریکارڈیڈ اور لائیو کا ہوتا ہے نا، تو چلو لائیو ہو رہی
ہے،
اگر ہم کو تھوڑا سا یوں گنجائش نکل آتی تو ٹھیک ہے۔ اب وہ ان کی بارگاہ میں عرض ہے کہ ہم سب کے لیے دعائیں بے حساب مغفرت کر دیں۔
سبحان اللہ، یہ بات ہے، چلو ان کو میں دعا تو پڑھا دوں بارش کی۔ یار صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد، اللهم صیبا نافعا، اللهم صیبا نافعا، اللهم صیبا نافعا، صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ دیکھو یہ بارش کا ایک نفع تو آپ کو یہ مل ہی گیا نا، نقد بالکل ہاتھوں ہاتھ، کہ میرپور کشمیر کا ذکر خیر ہو گیا، بارش کا ذکر خیر ہو گیا، مدنی پھول مل گئے، فائدہ ہے بارش، بارہ نے رحمت رحمت برس رہی ہے، جب تک رم جم تو آپ بھی جھومتے رہے، ہاں جب یہ بولے لگا ہٹ جاؤ تو پھر ہٹ جانا۔
اچھا وہاں سے کچھ مدنی قافلوں کی بارش ہو جانا بابا،
کیا بات ہے مدینے کی،
ذمہ دار اسلامی بھائی ہیں، اگر یہ نیت کریں 8-9-10 یا 9-10-11 محرم الحرام کے مدنی قافلوں میں سفر کی،
بالکل کرنی چاہیے ان کو نیت۔ پچھلے سال کم و بیش پاکستان میں 70,000 عاشقان رسول نے سفر کیا تھا، اور اس سال جن کی نیت ہے صرف وہ ہاتھ اٹھایا، ہاں نیت نہیں ہے تو نہ اٹھائیں، نہ گناہگار ہوں گے نا، اگر یہ امپریشن ڈالنے کے لیے کریں گے کہ مطلب اس طرح بھائیوں کو یوں لگے کہ میں بھی جاؤں گا، جبکہ طے ہے کہ میں نے جانا نہیں ہے۔ اور پھر وہ اپنے اور کون ہے یار، وہ ضلع بہاول پور بھی ہے نا، ہاں ان کو بھی ہاتھ اٹھوانا ہے نا اپنے کو
جی
نیت سے کروانی ہے.
یہ کشمیر ہے.
ہاں اس وقت تو کشمیر آ گئی ہے بھائی.
دوسری طرف وہ آ گئے
لال سہانا ضلع بہاول پور. ماشاء اللہ تو یہ سہانے اور سونے سونے تو سبھی مدنی قافلے وچ سفر کرو. ترے دن دا سفر خصوصاً 9-10-11 محرم الحرام اور 4 دن دا کرو مدینہ مدینہ 8-9-10-11 محرم انشاءاللہ عز و جل.
ابھی دوائی کے حوالے سے جو امیر سنت مدنی پھول عطا فرما رہے تھے مدنی التجا ہے مدنی مشورہ ہے کوشش کیجئے کہ سبب کو ختم کریں. بعض اوقات مرض کا ایک مختصر ایک سبب ہوتا ہے جیسے سر میں درد ہوتا ہے بعض اوقات تو اس کا سبب نیند ہوتی ہے نہ کہ صحیح نیند ہو جائے تو بعض اوقات سر کا درد چلا جاتا ہے تو وقت نکال کر آدمی نیند کر لے لیکن وہ بعضوں کی طبیعت ہوتی ہے کہ وہ دوائی پر دوائی لیے چلے چلے جاتے ہیں. حتی الامکان کوشش یہ کرنی چاہیے کہ دوائی سے اوائڈ کریں دوائی کی عادت نہ ہو.
شیخ ابو طالب المکی علیہ رحمۃ اللہ القوی نے کچھ اس طرح ارشاد فرمایا کہ جیسے کپڑا ہے نیا ہے تو اس کی ایک اپنی اہمیت ہوتی ہے. جب یہ دھل گیا ہے نا کپڑا دھل جاتا ہے پریس ہو جاتا ہے نیا جیسا ہی لگتا ہے لیکن وہ دھلا ہوا کپڑا نئے کپڑے کی قیمت کا رہتا نہیں ہے. تو اسی طرح جو بدن بغیر دوا استعمال کیے صحیح سلامت ہے نا تو اس میں اور جو دوا کے ذریعے چل رہا ہے جس کی دوا ہو گئی ایک بار تو اب وہ چیز اس میں نہیں رہی وہ دھلا ہوا کپڑا ہو گیا. جیسے کار ہے کار فریش ہے بالکل اس کی اپنی قیمت ہے وہ ڈنٹ لگ گیا اور ڈنٹ بھی صحیح کر کے اس کو کلر مار کے ترکیب بن جاتی ہے پتا نہیں چلتا کہ ڈنٹ ہے لیکن وہ ڈنٹ والی اس کی قیمت میں فرق پڑ گیا. تو یوں ہی انسانی جسم کی بات ہے کہ دوا جو ہے نا یہ استعمال کر رہی نہیں بندہ بس وہ غذا سے کام چلائے یا تھوڑا برداشت کر لے ہو سکے تو صبر کر لے اور جتنا بچ سکے بچے دوا سے لیکن حلال دوا کا استعمال جائز ہے بلکہ علاج سنت ہے لیکن واجب نہیں ہے. اگر کسی نے علاج نہیں کیا نہیں کیا نہیں کیا نہیں کیا اور دنیا سے چلا گیا تب بھی گناہگار نہیں ہے. اور یہ حکیم صاحبان کو بھی چاہیے کہ دوا جس کو دیں دیانتداری کے ساتھ دیں اور ان کو ایسی غذائیں بھی بتائیں. دیکھو پرہیزیاں آپ لوگ زیادہ بتاتے ہیں نا انہیں کہ یہ حکمہ کے مطلب کی ناکامی کی ایک وجہ یہ بھی ہے. بےچارے بتاتے صحیح ہوتے ہوں گے لیکن یہ پرہیزیاں بتاتے ہیں تو ڈاکٹر کے بعد چل ڈاکٹر بولتا ہے سب کچھ کھاؤ میں گائے کے لیے ہوں میں گائے کے لیے ہوں میں نے اضافہ کیا ہے سب کچھ کھاؤ. عام طور پہ ڈاکٹر پرہیزی نہیں بتاتے تو یوں لوگ بولتے ہیں کہ یار حکیم صاحب کی دوا نہیں کھانی یار یہ پرہیزی بتاتے. حالانکہ 100 دوا کی ایک دوا پرہیز ہے. یہاں حکیم صاحب سے 100% مجھے اتفاق ہے پرہیزی ہونی چاہیے. پرہیزی کا تعلق دوا سے تھوڑی ہوتا ہے. عام طور پہ پرہیزی کا تعلق مرض سے ہوتا ہے. اب جیسے کہ ہم دیکھو کسی کا وزن زیادہ ہو اس کی طرف دیکھنا نہیں اس کا دل دکھ سکتا ہے. میں یعنی کہ حکمت کی بات عرض کر رہا ہوں کہ جیسے کہ لوگ موٹاپے کا علاج ڈھونڈتے ہیں کہ کوئی دوا مل جائے تو موٹاپے کی دوائیں ملتی ہیں بالکل ملتی ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ تحریریں موجود ہوتی ہیں کہ یہ مت کھانا یہ مت کھانا یہ مت کھانا. تو اصل موٹاپے کا علاج وہ دوا نہیں ہوتی پرہیز ہوتی ہے. دوا نفسیاتی اثر کے لیے اور پیسے کھینچنے کے لیے یوں سمجھ لو. باقی گولی کھائی بندہ اسمارٹ ہو جائے تو پھر تو چربیاں نہ پی آدمی یار گولی کھا لیں گے سب نکل جائے گا ایسے تھوڑی ہوگا. تو موٹاپے کا علاج پرہیزی اور ورزش پیدل مارچ اس کی ضرورت کے مطابق روز خوب پیدل چلے اور اس کے بالکل طریقے کے مطابق چلے پیدل تھوڑا اسپیڈ پکڑ کے چلے اور بھوک سے کم کھائے چربی چکناٹ مٹھاس سے پرہیز کرے، مگر اس سے پہلے تھوڑا ٹیسٹ وغیرہ کروا لے، تو لپڈ پروفائل ہے، شوگر وغیرہ دیکھ لے، تو اس طرح پھر یہ پرہیز یہاں کرے گا نا، اس کا وزن کم نہ ہو جائے تو دیکھنا انشاءاللہ. اتلا آدمی ایک کوئی ایسی شاز صورت ہوتی ہے کہ کسی اور مرض کی وجہ سے کسی کا بدن پھول گیا ہو، تب اس کا میں نہیں کہتا، ورنہ عام طور پہ وزن صحیح ہو جاتا ہے، نکلا ہوا پیٹ بھی اندر چلا جاتا ہے. لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ پیٹ بیٹھنے سے نکلتا ہے، ہاں بہت لوگ سمجھتے ہیں کہ یار ہمارا کام بیٹھنے کا تو پیٹ نکل آتا ہے، بیٹھنے سے نہیں نکلتا، جھوسنے سے نکلتا ہے، ڈالتے ہیں نا اس سے یہ جاتا ہے، یوں نکل آتا ہے. تجربہ کر لے اب، بھلے آپ کا بیٹھنے کا کام ہے پرہیز ہی کریں جس طرح میں نے ابھی عرض کیا، دیکھنا پیٹ کیسا سیٹ ہو جاتا ہے آپ کا، کہ آپ تو زیادہ بیٹھنے کے قابل ہو گئے ہوں میں، شاید آپ کو یوں لگے. ہو سکتا ہے بیٹھنے سے بھی کچھ نہ کچھ نکلتا ہو، لیکن اصل میں نکلتا ہے زیادہ کھانے سے. پھر وقت بے وقت کھاتے رہتے ہیں چکنے تلی ہوئی غذائیں، کباب سموسے پکوڑے پیزے پراٹھے، کسی اور تو آپ ناراض نہیں کرتے، سب کی دل جوئی کرتے، خود اپنا ہی بیڑا غرق کرتے، سب ڈالتے رہتے ہیں، جو آیا آ جا سما جا، تو پھر وہ کہاں سمائے گا، پھر بدن آپ کا پھلا دے گا، طرح طرح کے امراض الگ. پھر
اور پھر پانی کے بجائے پھر بوتل اس کو ہضم کرنے کے لیے،
ہاں یہ بوتل ہضم کرنے کے لیے پیتے ہیں، یہ تباہ کرنے والی بوتل.
ٹھنڈک کے لیے آئس کریم،
یہ بھی برباد کن ہے عام طور پہ، یہ میں جنرل بات کر رہا ہوں. اب کوئی واقعی صاف ستھری آئس کریم بناتا ہے گھر میں اپنے اور تھوڑی سی مقدار میں کھاتا ہے تو وہ نقصان نہیں کرے گی، لیکن بازاری آئس کریم ہے.
شاید بچپن سے دیکھا ہے، یعنی کہ بالخصوص وہ جو پیٹ کی بیماری میں ہوتے ہیں نا، تو وہ ایک خاص قسم کی کولڈ ڈرنک باپا جو بوتل ہے نا، وہ بولتا ہے ڈاکٹر بھائی یہ جو ہے نا، وہ اب وہ گیا ڈاکٹر کے پاس، نے بولا ٹھیک ہے جا یہ گیس ہو رہی ہے، یہ ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے، ٹھیک ہے اب فلاں جا کے بوتل پی لو ٹھیک ہو جاؤ گے.
ڈاکٹر نہیں بولتا، ڈاکٹر سوڈا منٹ کی ٹیبلٹ دیتا ہے. ڈاکٹر بوتلوں کا بولے گا اس کے بعد آئے گا کون؟ عام طور پہ شاید ڈاکٹر نہیں بولتے، یہ نہیں، یہ چلتے پھرتے حکیم ہوتے ہیں نا، نیم حکیم خطرہ جان، بڑے بوڑھے یہ بولتے ہیں.
نہیں بابا بعض کا کہتے ہیں ڈاکٹر.
اچھا
مگر وائٹ بوتل،
ہاں تو ہو سکتا ہے وائٹ،
یہ بھی کہ وہ آدھا گلاس پانی اور آدھا گلاس بوتل.
اچھا تو وائٹ بوتل نقصان دہ نہیں ہوتی،
ایک لمٹ اور وقتی.
اللہ بہتر جانے، اس میں سوڈا منٹ کی ٹیبلٹ دیتے ہیں، مجھے مطلب میں اس فیلڈ سے وابستہ رہا ہوں الحمدللہ کسی دور میں اپنے لڑکپن میں، تو سوڈا منٹ ایک ٹیبلٹ آتی ہے شاید سب سے سستی، وہ دی جاتی فائدے والی ہوتی ہے، کھانے کا سوڈا ہوتا ہے سمجھو، جامد ہوتا ہے، جمع ہوا ٹیبلٹ بن جاتی. اب گھر کا سوڈا اس کو دے دو، کھارا سوڈا چلو گھر میں کھا رہا، اچھا میں دے دیتا ہوں، تو وہ کہاں کھائے گا، بینک دے گا. ٹیبلٹ میں اس کو پتا نہیں سمجھے گا یہ کوئی دوا ہے بہت بڑی، ہے یہ دوا لیکن سوڈا منٹ، اس وقت تو نام یہ تھا، اب ہو سکتا ہے کچھ اور نام ہو گیا ہوگا، اب کوئی اس میں کوئی اضافے کر کے اور مہنگی بھی ہو گئی ہوگی، اب تو پہلے تو بہت سستی ہو، سستا ہے گا دور تک. تو ہے کھارا سوڈا بھی فائدہ کرتا ہے، تو کھانے کا سوڈا ہے نا غذاؤں میں ڈالا بھی جاتا ہے، لیکن وہ بھی ایک لمٹ کی، اس کی محدود. یہ جو آپ لوگ کھاتے ہیں نا ناریاں مزے لے لے گا، تو اس میں کیا وہ بالکل ریٹائر بیل ہوتے وہ مطلب، اور اونٹ بھی ہو سکتا ہوتے ہوں، بھینس بالکل جو دودھ دینا بند کر جاتی، اس طرح کے ان میں گوشت زیادہ ہوتا ہے، بوٹیاں زیادہ ہوتی ہیں، تو یہ بوٹے رات بھر رکھے جاتے ہیں، تو سنا ہے بہرحال کہ اس میں سوڈا بھی ڈالتے ہیں، تو سوڈا گوشت کو گلاتا ہے، یہ تو سوڈا گوشت کو گلاتا ہے، تو ڈالتے ہیں. سوڈا تو نقصان دہ تو چیز نہیں ہے، ایک لمٹ کے اندر وہ فائدہ کرتا ہے. یہ بارش کے ذریعے ایک علاج، نیکی کی دعوت، صفحہ نمبر 278-69، یہ میرپور کشمیر والوں کے لیے خاص. قرآن پاک پارہ 26 سورہ قاف آیت نمبر 9 میں بارش کو ماء مبارکن ترجمہ کنز الایمان، برکت والا پانی کہا گیا ہے. حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک بار فرمایا، جب تم میں سے کوئی شخص شفا چاہے تو قرآن عظیم کی کوئی آیت رکابی میں لکھے اور بارش کے پانی سے دھوئے اور اپنی عورت سے اس کے مہر میں سے ایک درہم اس کی خوشی سے لے، اس کا شہد خرید کر پیئے کہ بے شک شفا ہے. ایک طبیب کا کہنا، میں نے کئی مریضوں کو مختلف امراض میں شہد اور بارش کا پانی دیا ہے، اسے دیگر نسخوں سے بڑھ کر نفع بخش پایا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
بارش تو چلو جب ہوگی تو پانی بھی جمع کر لینے کی کوشش کر لی.
نہیں، میرپور والے ہیں نا.
نہیں جنرلی، اب تو یہ تو ایک مدنی گلدستہ ہو گیا نا ایک طرح سے ہمارے لیے. اچھا، شہد بھی بازار سے مل جائے گا، رکابی پر کوئی قرآن پاک کی آیت بھی لکھ لی، مہر کی رقم کہاں سے لائیں؟ شادی کو ٹائم ہو گیا بابا، آگے پیچھے ہو گئی، اب دوبارہ مہر کی رقم ملے اس کا کوئی مدنی پھول بیان کر دیں.
سبحان اللہ، واہ، احتیاطی نکاح کر لے. مستحب تو ہے نا، مستحب ہے غالباً. ہاں تو یہ کہ احتیاطی نکاح تو کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. ایک بزرگ کے بارے میں مفتی اعظم پاکستان مفتی وقار الدین صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا تھا کہ وہ ہر ہفتے احتیاطی نکاح کرتے تھے، اپنی وہی بیوی جو ہے اس سے وہ توبہ کرنا اور احتیاطی نکاح کرنا. جیسے ہم احتیاطی توبہ تو کرتے ہیں، احتیاطی نکاح کا کرتے ہیں. تو کبھی کبھی یہ سعادت میں نے ضرور حاصل کی ہے، الحمدللہ. کرنا چاہیے، بزرگوں کے نقش قدم پر چلنے مہاراج نہیں، جبکہ انڈرسٹینڈنگ ہو. انڈرسٹینڈنگ نہیں ہوگی تو وہ تو لڑا لڑی کر دے گی. تو اگر ذہن بنا کر احتیاطی نکاح کرنا ہو تو اس کا طریقہ مشکل نہیں ہے. دو گواہ شرط ہیں اس میں، دو گواہ، مرد مسلمان دو، یا ایک مرد مسلمان اور دو مسلمان عورتیں بالغ ہوں. تو یہ کم از کم، یہ زیادہ ہوں تو کوئی حرج نہیں ہے. ان کی موجودگی میں اب خطبہ نکاح یہ پڑھے یا سورۃ الفاتحہ پڑھ دے، خطبہ اس کا نکاح کا ہے مستحب، نہیں بھی پڑھا تو کوئی گناہ نہیں ہے. تو جیسے سورۃ الفاتحہ پڑھ دیا، پھر بھی خطبے کی کا مستحب ادا ہو گیا، تو سورۃ الفاتحہ جیسے پڑھ کر اب خود اپنی زوجہ سے نکاح ٹوٹا نہیں ہے، یہ احتیاطی نکاح ہے،
تجدید
نکاح. ہاں، تجدید نکاح، نئے سرے سے نکاح کرنا. تو یہ اگر ٹوٹ بھی گیا ہو تو اس کا طریقہ بھی یہی ہے نا، سورۃ الفاتحہ پڑھی جیسے، نہ پڑھی تب بھی کوئی گناہ نہیں ہے. اب اس سے کہے کہ مثلا میں نے تجھ سے وہ 5,000 روپے ادار مہر کے بدلے نکاح کیا، تم نے قبول کیا، تو وہ کہہ دے میں نے قبول کیا، نکاح ہو گیا. جس نے کہا وہ ایجاب کہلائے گا اس کا کہنا، اور وہ قبول. اور ایجاب عورت کی طرف سے بھی ہو سکتا ہے، عورت یہی جملے کہے کہ میں آپ سے اتنے مہر کے عوض نکاح کرتی ہوں، مرد کہہ دے میں نے قبول کیا، تو دونوں صورتوں میں یہ نکاح ہو گیا. اب یہ مہر، تو اگر یہ احتیاطی نکاح ہے تو اب وہ مہر تو نہ بھی رکھے، مہر تب بھی جائز ہے، احتیاطی نکاح میں مستحب ہے. تو اب چونکہ آپ کو وہ علاج کے لیے چاہیے مہر، تو اب وہ 5,000 روپے یا جو بھی طے ہوا، تو کم از کم کتنا بنے گا فی الحال؟
2 تولے 7.5 ماشے چاندی ہے، یہ 2,500 سے زیادہ نہیں ہوگا.
2 تولے 7.5 ماشے چاندی کے اس کے عوض میں نے تم سے نکاح کیا. اب اس کی رقم، جیسے اس دور میں جب یہ مدنی چینل پر میں بول رہا ہوں، یعنی 5 محرم 1437 سن ہجری میں، اس کی مثلاً 3,000 روپے رقم بنتی ہے. تو اب 3,000 روپے اس کو پیش کر دے، اب اس 3,000 روپے سے اس کی خوشی سے اگر وہ دیتی ہو تو کچھ رقم لے کر اس کا شہد خرید لے، نہ دے تو جبر نہیں کر سکتا، دے دیا اب اس کی مالکہ ہو گئی ہو. اور شوہر کی بیماری کے علاج سے بیوی بہت دلچسپی ہوتی.
آپ نے جو گواہ کا فرمایا، اب دو بیٹے ایک بالغ ہیں تو دونوں بیٹوں کو بھی تو گواہ بنایا جا سکتا ہے.
بے شک بیٹے ہوں یا ایک بیٹا ہے دو بیٹیاں ہیں بالغان ہیں تو یہ بھی گواہ بن سکتے ہیں، امی ہے ابو ہیں یہ بھی گواہ بن سکتے ہیں. تو بہرحال یہ کہ بارش کا پانی حاصل کر لیں. بارش کا پانی حاصل کرنا کوئی دشوار نہیں ہے، زیادہ دشوار تو ہے، زیادہ دشوار نہیں ہے. یعنی جو بارش ہے، جیسے پہلی بارش آ رہی ہے اس کا پانی نہ لیں، کہ اس وقت دھوئیں گرد و غبار فضا میں اڑا ہوا ہوتا ہے، تو اس کو ہو لینے دیں. تو جب یہ ہوا دھل جائے گی، ہوا کو بھی دھونا پڑتا ہے، یہ ہوا دھل جائے گی نا تو اب گرد و غبار نہیں ہے، اڑے گی بھائی اڑے گا بھی نہیں، زمین میں نم ہو گئی. اب یہ ہوا دیکھو، وہ ہوا پرسکون ہوتی ہے. بارش جب ختم ہو جاتی ہے تو کیسی مزے کی ہوا ہوتی ہے، فرحت بخش ہوتی ہے. اس لیے کہ اس میں گرد و غبار، کثافتیں یہ سب چلی جاتی ہیں.
اب ہوا بھی مزے کی اور آسمان کا جو منظر ہوتا ہے نا وہ بھی مدینہ مدینہ.
تو یہ کہ آپ اب دوسری بارش جیسے ہوئی اب، تو ایک بڑا پتیلا لے لیں، بڑے پتیلے پر کو رکھ دیں، چاہیں تو اس میں کوئی ململ کا کپڑا رکھ دیں صاف ستھرا، کلر وغیرہ نہ ہو تو کلر ٹپکے گا، میلا ہو تو میل ٹپکے گا، چاہیں تو یہ بھی کر سکتے ہیں. ورنہ ویسے ہی پتیلا رکھ دیں چھت پر اپنی نگرانی میں، نہیں کوئی جانور پرندہ اس میں کوئی کچرا نہ کر دے. تو اس پتیلے میں پانی بارش کا جمع ہوتا رہے گا، اس کو بوتلوں میں بھر لیں. میں نے تو کئی بار پیا الحمدللہ حصول برکت کے لیے، کیونکہ قرآن کریم میں اس کو ماء مبارکن کہا گیا ہے، برکت والا پانی. تو یہ گھر گھر میں ہو سکے تو رکھنا چاہیے. اور شہد اس طریقے سے حاصل کر لیں، یا جن کی نئی نئی شادیاں ہوئی ہیں ہو سکتا ہے مہر کی رقم سے کوئی حصہ مل ہی جائے ان کو.
اب یہ بھی تو ہے نا اپنے آپ سب، کہ اگر وہ جب بھی چاہے وہ مہر میں اضافہ تو کر سکتا ہے.
دے چکا تو اب کہاں سے کرے گا وہ،
تو زندگی بھر
وہ مہر نہیں ہوگا، اس کی طرف سے تحفہ ہی ہوگا اس کے لیے. بس یہ جو چاروں چیزیں ہیں، اس میں ساروں کی برکت کا تذکرہ موجود ہے. شہد کے لیے فرمایا فیہ شفاء للناس
قرآن کریم، جی
اسی طرح مہر کے لیے فرمایا کہ اگر وہ اپنی مرضی سے معاف کر دیتی ہے فَإِن تِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا، کہ چھوڑ دیا اس نے تو اس کو رشتہ بشتہ کھاؤ، خوشی خوشی کھاؤ. اسی طرح قرآن پاک کے لیے فرمایا کہ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، قرآن میں سے کچھ وہ ہے کہ جس کو ہم نے نازل کیا ہے تو وہ مومنوں کے لیے شفا اور رحمت ہے. یہ ساری چیزیں چونکہ ان کا تذکرہ ہے تو یہ مختلف تفاسیر میں ان کا اس لیے کہا گیا، یہ چاروں چیزیں ملا لے تو یہ شفاؤں کا مجموعہ ہو جائے گا. اب یہاں پہ یہ ارشاد فرمائی کہ اصل میں بارش کا پانی بھی ٹھیک ہے، اپنی جگہ ہو گیا، یہ مہر کی رقم بھی کچھ معاف ہو گئی، اور تیسرا یہ کہ
شہد
ہو گیا، اور قرآن پاک کی آیت لکھ لی، تین چیزیں تو ہو گئیں. شہد جو ہے اب ہمارے زمانے میں تو وہ شہد اصلی ملتا نہیں ہے، تو اب کیا یہ جو آرٹیفیشل شہد یا جو ملتے ہیں یہ بھی فیہ شفاء للناس کے تحت یہ کیا کام کریں گے اس طرح؟ کیونکہ جو شہد ہوتے ہیں سنا تو ہی کہ شہد صرف نام ہوتا ہے ان کا.
یہ کہ مسلمان نے خریدا تو اس نے رکھنے میں کیا حرج ہے، اور یہ جو آرٹیفیشل شہد ہوتے ہیں نا یہ شہد ہی ہوتا ہے، شہد ہوتا ہے. یہ جو دیکھا نہیں ہے ان کا کوئی فارم وغیرہ، لیکن یہ بتاتے کہ یہ شہد کی مکھیاں پالتے ہیں لوگ، اور وہ ادھر پودے وغیرہ لگاتے ہوں گے، پھر وہ چینی اور اس طرح کی چیزیں ڈالتے ہیں، اس کو یہ کھاتی ہے اور اسی سے وہ نکلتا اس کے پیٹ سے. یہ تو ہے تو شہد ہی ہے.
یعنی بپا یہ ہے کہ ایک تو ہو گیا اصلی شہد، یہ ہو گیا فارمی شہد، وہ جو درخت پہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے دیسی شہد، اور یہ ہو گیا فارمی، جس میں فارمی انڈا اور دیسی انڈا،
فارمی مرغی
دیسی مرغی. تو فارمی شہد اور دیسی شہد ہے دونوں اصلی،
کیونکہ باقی وہ اصلی شہد تو خود حاصل کرے تو وہ کہاں سے حاصل کرے. یہ تو اتفاق ہو جائے شہد کی مکھیوں کا، کرم ہو جائے کہ آپ کے گھر میں چھتا بنا لے، پھر آپ کو نکالنا آئے گا کہ نہیں، یہ بھی ہے نا مسئلہ. کسی سے ماشاء اللہ ہمارے ائمہ کرام کو بھی تو ایک نسخہ مل گیا نا، آج ائمہ کرام ایک تعداد ہے تشریف لائے ہوئے، تو یہ بھی اپنے مقتدیوں کو اس طرح کے مدنی نسخے دیتے رہیں گے تو مقتدیوں کی دل جوئی بھی ہوگی اور مزید قریب بھی آئیں گے.
وہ کیا پتا کہ امام صاحب کے لیے بھی کوئی مجموعہ تحفے میں آ جائے, کوئی مقتدی خوش ہو جائے امام صاحب یہ کیا تو یہ لے آیا ہوں, یعنی یہ
آپ کے لیے شہد لایا ہوں,
یہ تحفہ بھی تو ہو سکتا ہے نا.
نہیں امام صاحبان کو دینا بھی چاہیے,
کیا بات ہے مدینے,
دینی چاہیے. یہ عام طور پہ بےچارے قلیل الآمدنی ہوتے عموماً. اللہ کے کا بھی حساب ہوتا ہے. صلو علی الحبیب
صلی اللہ علیہ وسلم.
خوفِ خدا ہو عشقِ مصطفیٰ, علم و عمل اصلاح معاشرہ, فقہ شریعت و طریقت کا ہے مجموع مدنی مذاکرہ, ہے مجموع مدنی مذاکرہ. Good night.